الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
Safasidya Mukamman Falmala, please complete the self, straighten the rows and making sure there are no gaps in between.
Allahu Akbar. الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Mm-hmm. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقہ قولی. پانچ آیت کی سورہ سیقول، سورہ بقرہ کی پانچ آیت تلاوت ہوئی ہے، اور اس میں یہ پچھلے مضمون سورہ یعنی دوسرا پارہ جو شروع ہوا تھا، جس میں یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کے احکامات کو چھپایا تھا، اس کو مختصراً پچھلے ہفتے بیان، دو ہفتے پہلے بیان ہو چکا، لیکن اس کی تفسیر اچھی طرح وہ نہیں ہوئی تھی، تو اس کو انشاءاللہ یہ چند آیتوں کو دیکھ کر اس کے ترجمہ اور مطلب سمجھیں گے. تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی بتایا کہ یہ یہودی لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو چھپاتے ہیں، اسی طرح احکامات جو ان پر نازل ہوئے تھے وہ بھی چھپاتے ہیں، تو ان کا نتیجہ کیا ہے. جس طریقے سے اگر ہمارے پاس کوئی علم ہو اور کوئی علم سوال علم پوچھنے کے لیے آئے اور ہم اس علم کو چھپائے، اور یہودیوں نے اسی لیے کیا تھا کہ وہ اپنے مفاد کی وجہ سے علم اور حقیقی سچا علم چھپاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی قبائل جو تھے، ایک یہودی قبیلے کے سردار کے بیٹے اور بیٹی نے زنا کیا تھا، اور ان کی کتابوں میں بھی یہ لکھا تھا کہ رجم حکم ہے، کہ سنسار کرنا، شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت اگر آپ زنا کرے تو اس کا حکم سنسار، یعنی پتھروں سے، یعنی رجم جس کو کہتے ہیں، اس کو پتھر پھینک کر اس کو قتل کیا جاتا ہے. یہ ان کی کتابوں میں لکھا تھا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے، کہا کہ دیکھتے ہیں کہ محمد کے پاس کیا حکم آیا، چلو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے یہ مسئلہ پوچھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو اپنی کتابوں میں لکھ، آپ خود اپنی کتابوں میں دیکھو کہ آپ کی کتاب میں کیا لکھا ہے. وہ یہودی عالم تھے، انہوں نے وہ اپنا ہاتھ رکھا، علم کو چھپایا، اور آگے کا مسئلہ پڑھا، اور پھر اس کے بعد والے کو مسئلہ بتایا، اور جو بیچ میں جو مسئلہ تھا وہ اس رجم کا وہ نہیں بتایا. تو عبداللہ بن سلام وہاں یہودی عالم تھے، وہ اسلام داخل ہوئے تھے، ان کو تو تورات یاد تھی. کہا کہ یا رسول اللہ، ان کو یہ کہو کہ یہ جو چھپایا ہے نا، اس وہ پڑھو، پوری عبارت پڑھو، اپنی چھپی ہوئی جو اپنے مفاد کے مطابق، اس عبارت کو پڑھنا اور اس یعنی کلام کو پڑھنا تورات کی، اور باقی دوسری عبارت جو اپنا مسئلہ ہو اس کو نہ پڑھنا. تو پھر وہ پکڑا گئے. قرآن پہ اسی کا حکم ہے، سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوک یحرفون الکلمۃ، وہ اپنے کلام میں بھی تحریف کرتے تھے. تو یہ جو حقیقت ان کے اندر تھی، یہ قبلہ کی بات ہے کہ قبلہ کا رخ کعبہ بیت اللہ کا ہونا یہ ان کی کتاب میں موجود تھا، لیکن انہوں نے اس کے ساتھ دوسری بہت ساری احکامات کو انہوں نے تحریف کی تھی. تو تحریف اور علم کو چھپانا، کتمان علم، بہت بڑا گناہ ہے. یہ ان کے لیے نازل ہوا، لیکن عمومی طور پر کسی کے پاس کوئی علم ہو، کسی کو کوئی تفسیر میں لکھا ہے کہ ظالم مظلوم پر ظلم کر رہا ہو، کوئی بھی ظالم، اور یہ غلط کام ہو، ظلم جو ہے غلط ہو رہا ہے، اور ہمارے پاس صحیح علم ہے، ہم ظالم کو نہ روکے، یا اگر ہم کچھ کہیں گے تو وہ ظلم رک جائے گا، تو آدمی کو وہ علم چھپانا نہیں چاہیے. اگر گواہ ہے کسی چیز میں، اگر ہم سچی اور صحیح گواہی، حق پر گواہی نہیں دیں گے تو ظلم ہو سکتا ہے. تو ہمیں آگے پہنچ کر ہمارے پاس علم ہے تو اس علم کو بتانا چاہیے. کوئی غلط حکم پر عمل کر رہا ہو، علم ہو تو علم کو بتائے، علم کو چھپانا یہ گناہ ہے. جیسے کہ یہودی لوگ اپنے مفاد کے لیے علم چھپاتے تھے، بعض متواز بھی اپنے مفاد کے لیے، اب گھر میں آپس میں لڑائی ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، اپنے فیملی میٹر میں میراث کا مسئلہ ہو گیا، مثال کے طور پر طلاق کے مسئلے ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں، کبھی کبھی
ہماری فیملی میں, لیکن ہمارے پاس علم ہوتا ہے, ہمیں معلوم ہے کہ ہماری جو فیور میں ہیں ہمیں ان کے مفہوم سے ان کا فائدہ مل رہا ہے وہ غلط پر ہے, لیکن میں کچھ کہنے جاؤں گا تو وہ ناراض ہو جائے گا ہمارے, حالانکہ ہمارے پاس صحیح علم ہے, وہ غلط کر رہا ہے. تو ہم اس علم کو چھپاتے ہیں, کیوں؟ کیونکہ پھر وہ ہمارا فائدہ یا کوئی مفاد ہمیں فائدہ مل رہا ہے اس کی وجہ سے, یہ گناہ ہے. صحیح وہ اپنی جگہ پر ہے, اپنے دوست اپنا تعلق, لیکن تعلق کی وجہ سے علم کو چھپاتے ہیں, تعلق کی وجہ سے اپنے مفاد کی وجہ سے علم چھپانا, ان کو صحیح بات نہ بتانا, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہماری وجہ سے وہ صحیح کام نہیں کرنے پاتا. یہی اس کا یہ عمومی حکم ہے کہ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں, جو بھی ہم نے اتارا بینات, کھلی ہوئی نشانیاں, یعنی یہودیوں کے بارے میں ہمارے پاس قرآن ہے, ہمارے پاس حدیث ہے, یہ دلیلیں ہیں اور ہدایت. من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب, بعد یہ کہ جو ہم نے بیان کیا لوگوں کے لیے کتاب میں, یعنی اس کے بعد بھی وہ چھپاتے ہیں کہ ہم نے کتاب میں بیان کر دیا ہے تمام احکامات کا, ان کا حکم کیا ہے؟ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. ایک تو اللہ کی لعنت بھی ان پر اور لعنت کرنے والوں کی لعنت. اس سے مفسرین فرماتے ہیں کہ کون لعنت, لاعنون کون لعنت کرنے والا ہے, یعنی دنیا اور زمین اور پوری آسمان, پوری دنیا اس پر لعنت کرتی ہے. آدمی علم چھپاتا ہے تو ان پر لعنت ہے. لعنت کا مطلب ہے رحمت سے دور کرنا, اللہ کی رحمت سے کسی کو دور کرنا. اس لیے ہم ناحق کسی پر لعنت نہیں کر سکتے, اسے کہا یلعنہم اللاعنون. لیکن اگر کسی نے ایسا کام کیا ہو, الا الذین تابوا, مگر وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں. کبھی ہمیں علم ہم نے چھپایا, ہمارے تعلق کی وجہ سے بتلایا نہیں, اپنے مفاد کی وجہ سے نہیں بتلایا, ہمیں معلوم نہیں تھا, پھر معلوم ہوا کہ ہم نے تو غلط کام کیا ہے, تو ان کے لیے کہ مگر وہ جو توبہ کرے, رجوع کرے, وہ اصلاح کر دے, اپنے اعمال کا اصلاح کر دے, وبینو, پھر وہ جا کر صحیح بات بتلا دے کہ صحیح بات یہ ہے, میں نے یہ علم چھپایا تھا, بیان کر دے, تو فاولائک, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی طرف میں رجوع کروں گا, میں ان کی توبہ کو قبول کروں گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمائے وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتایا کہ ان الذین کفروا, وہ لوگ بے شک جنہوں نے کفر کیا, وماتوا, اور وہ مر گئے, وہم کفارون, اس حال میں کہ وہ کفر پر تھے, یعنی جو مر گئے اور مرنے کی حالت یہ معلوم تھی کہ یہ کفر پر تھے, ان پر اللہ کی لعنت ہے. اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, ان پر اللہ کی بھی لعنت, فرشتوں کی بھی لعنت, تمام لوگوں کی لعنت. اس کا کیا مطلب کہ وہ لوگ جو کفر پر ہے, جو کفر پر ہے اور کفر پر مرے ہیں, اس کا مطلب ہے جو کفر پر ہے ان کو لعنت دینا. اس کا مسئلہ اسے معلوم ہوا کہ جو عام کفر پر ابھی ہو اور زندہ ہو, ان پر لعنت کرنا اور لعنت بھیجنا جائز نہیں ہے, حرام ہے. ہم تو آپس میں بھی ایک دوسرے پر لعنت بھیجتے ہیں, آپس میں مسلمان مسلمان پر لعنت کرتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے, ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ آدمی جب کسی پر لعنت کرتا ہے تو لعنت کیا ہوتی ہے کہ اس آدمی کو ہم اللہ کی رحمت سے دور کرتے ہیں. ہم کون ہوتے ہیں, ہمیں کیا حق ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت کو کسی سے دور کر دے؟ یہی لعنت ہوتی ہے نا کہ ہم نے کہا کہ تجھ پر اللہ کی لعنت ہو, نعوذ باللہ, یعنی تجھ اللہ کی رحمت سے دور ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ لعنت ہوتی ہے, حدیث شریف میں آتا ہے کہ ابو دردا کی حدیث کے, وہ لعنت آسمان پر چڑھ کر جاتی ہے, آسمان کا دروازہ بند کیا جاتا ہے, آسمان کے دروازے اس لعنت پر بند ہو جاتے ہیں, تو پھر وہ زمین پر اترتی ہے دوبارہ وہ لعنت, اور دائیں طرف جاتی ہے, بائیں طرف جاتی ہے, اس کا کوئی, یعنی جہاں اس کا مرجع, جہاں کسی پر لعنت لگے وہ تلاش کرتی ہے, کسی جگہ کو ڈھونڈتی ہے, کوئی جگہ نہیں ملتی, تو پھر جس پر لعنت بھیجی گئی ہے وہ اس پر جاتی ہے. اگر وہ لعنت کا مستحق ہو تو پھر اس پر لعنت ہوتی ہے, اگر مستحق نہ ہو تو جس نے لعنت بھیجی ہے, لعنت کرنے والے پر وہ لعنت آتی ہے. تو گویا ہم اپنے آپ کو لعنت, اپنے آپ پر یہ لعنت کرتے ہیں, ہم اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے دور کرتے ہیں. حدیث شریف میں مسئلہ تو یہ ہے کہ جو کافر زندہ ہے, بلکہ اگر مر بھی گیا ہے اور اس کے کفر کا یقین نہ ہو, تو اس پر بھی آپ لعنت نہیں بھیج سکتے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ کافروں, یعنی عام جو مر گئے ہیں, جو کفر پر مرے ہیں, ان پر یا ظالموں پر, جھوٹ بولنے والے پر لعنت ہو. عام ہے کوئی خاص آدمی یہ کہنا کہ خاص طور پر, کیونکہ ہمیں معلوم نہیں کہ آدمی جب جو زندہ ہے ممکن ہے کہ یہ ایمان لے آئے, وہ مرا ہو اخیر میں اس کے ممکن ہے کہ اللہ نے اس کی مغفرت کی ہو, اس کا کفر پر مرنا یقین نہیں ہے تو اس پر لعنت بھیجنا جائز نہیں ہے. صرف اگر یہ یقین ہو کہ وہ کفر پر مرا, جیسے کہ ابو لہب ہے, ابو جہل, فرعون, یعنی اس کا تو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتلایا گیا تھا کہ یہ حضرات کفر پر مرے ہیں اور ان کا کفر پر مرنا یقینی تھا, ان پر خصوصی طور پر لعنت نام کے ساتھ بھیجے, فرعون پر لعنت ہو. ابو لہب ہے, اللہ تبت یدا ابو لہب, قرآن میں اس کا ذکر ہے. ابو جہل ہے, ابو جہل پر لعنت, یعنی یہ حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ کفر پر مر ہے, وحی کے ذریعے سے بتلایا گیا, ان پر لعنت بھیجنا جائز ہے. جو کفار مر جاتے ہیں ان پر بھی لعنت بھیجنا جائز نہیں ہے. جب کافروں پر لعنت بھیجنا جائز نہیں ہے تو مسلمانوں پر ہم آپس میں ایک دوسرے پر لعنت کرتے ہیں, اور لعنت میں صرف لفظ لعنت نہیں ہے, کوئی بھی ایسا لفظ, مسئلہ میں بس مسئلہ یہی ہے کہ لکھا ہی ہے کہ کوئی بھی ایسا لفظ جو لعنت کے قائم مقام ہو وہ بھی اس میں داخل ہے. کوئی مردود اگر کہے, مردود تو, مردود شیطان, یا کوئی ایسا لفظ جو لعنت کے قائم مقام استعمال ہوتا ہو وہ بھی جائز نہیں ہے. ورنہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم کسی پر لعنت کرتے ہیں, ہم گویا اپنے آپ پر ہی لعنت کرتے ہیں. عام طور پر عورتیں, حدیث شریف میں آتا ہے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے جہنم میں دیکھا تو میں نے اکثر عورتوں کو دیکھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تو عورتوں کو ترغیب دی کہ میں نے جہنم میں دیکھا بہت ساری عورتیں ہیں. تو کہا کہ عورتیں کیوں ہیں, کہ ان کے اندر دو بیماریاں, ایک نمبر یہ کہ وہ اب لعنتیں بہت کرتی ہیں, لوگوں پر لعنتیں, زبان پر لعنتیں, اس کا ان کا تکیہ سب پر لعنتیں بھیجتی ہے, اور دوسری وجہ کہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہے, ناقدر, اور شوہر کی قدر نہیں کرتی ہے. اس لیے میں نے جہنم میں دیکھا تھا سب سے زیادہ جہنم اور اکثر عورتوں سے بھری پڑی ہوئی تھی جہنم. تو یہ لعنت ان کے اندر, عورتوں کے اندر زیادہ ہے. یہ کتاب اللعان, لعان ایک مسئلہ ہے, لعنت بھیجنا. اگر مرد اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ زنا کرتے ہوئے دیکھے, اگر مرد اپنی بیوی کو, یہ مسئلہ ہے 18 پارے میں اور اس کی پورے فقہ میں کتاب اللعان کے باب کے ماتحت یہ مسئلے ہیں. ایک صحابی عویمر, ایک صحابی تھے, وہ گھر گئے اور اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا, تو کہا کہ اگر میں آپ میں چپ رہوں تو میں غصہ میرے اندر مجھے رکھنا پڑے گا, اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے جاؤں, میرے پاس 4 گواہ تو نہیں ہے, تو مجھے مارا جائے گا رجم, اور مجھ پر, یعنی اس پر وہ تہمت لگانے کی, اس پر وہ اس کو سزا ہوگی. اگر آپ زنا کرتے ہوئے کسی کے دیکھو, شریعت میں 4 گواہوں کا ہونا, 4 مرد گواہوں کا ہونا ضروری ہے, پھر وہ قاضی فیصلہ کر سکتا ہے. تو کتاب اللعان یہ کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھے تو پھر اس کو کیا کرنا پڑتا ہے, وہ قاضی کے پاس جائے گا کہ میں نے اپنی بیوی کو یہ کرتے ہوئے دیکھا. ظاہر ہے اس کے پاس گواہ نہیں ہوں گے, تو اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو قاضی پھر اس سے کہے گا کہ چلو یہ کہو, ول قسم کھاؤ, وہ 4 مرتبہ قسم کھائے گا کہ اللہ کی قسم میں سچا ہوں, اللہ کی قسم میں سچا ہوں, اللہ کی قسم میں سچا ہوں, یہ کتاب اللعان. پھر وہ چوتھی مرتبہ جب یہ 4 مرتبہ یہ کہے گا تو گویا اس نے 4 مرتبہ گواہی دی, 5ویں مرتبہ یہ کہا کہ اللہ کی لعنت ہو مجھ پر, اس لیے اس کو لعان کہتے ہیں, اللہ کی لعنت ہو مجھ پر اگر میں جھوٹا ہوں. پھر قاضی عورت سے پوچھے گا کہ کیا تو سچی, وہ ظاہر ہے کہ وہ کہہ رہی کہ میں, یہ مرد جھوٹ بول رہا ہے, تو کہتے ہیں واللہ ہی وہ جھوٹا ہے, اللہ ہی ایک جھوٹا ہے. 4 مرتبہ یہ کہے گا, مرد کو جھٹلائے گا, پھر 5ویں مرتبہ یہ کہے گا کہ اللہ کا غصہ مجھ پر ہو اگر میں, اگر وہ سچا ہے, اگر مرد سچ بولا تو اللہ کا غصہ. تو اس میں علماء نے ایک بہت باریک بات لکھی ہے کہ عورتیں, مرد اپنے اوپر لعنت بھیجتا ہے اور عورت اپنے اوپر اللہ کا غضب, اگر وہ جھوٹی ہے تو اللہ کا غضب. اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت کے اندر لعنت بھیجنے کی عام طور پر عادت زیادہ ہوتی ہے, وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں لعنتیں بھیجتی ہیں. اس لیے اس مسئلے میں بھی اس کا خیال رکھا کہ مرد اپنے اوپر, مرد بہت اپنے اوپر لعنت کرنے سے سوچے گا, یہ دوسرے اس کے بہت سے مسائل بھی ہیں. تو یہ کتاب اللعان میں اسی سے لعنت سے وہ مسائل آتے ہیں. گویا بہرحال تو یہ لعنت کرنا جو کفر پر مرا ہو اور ان کا کفر پر مرنا یقینی ہو تو ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے, فرشتوں کی بھی لعنت اور تمام لوگوں کی نعمت. ظاہر یہ قرآن جو نازل ہوا تھا اس زمانے میں مشرکین غیر جو اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے, اس وقت تو یہودی بھی تھے, نصارہ ہو, پھر جو بھی غیر اسلام پر مر جائے ان پر اللہ فرشتوں لوگوں کی لعنت ہے, جس میں خالدین فیہا, یعنی وہ ہمیشہ لعنت میں ہی رہیں گے. خالدین فیہا کا اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ظاہر آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہوگا, ہمیشہ وہ لعنت میں ہی رہے گا, تو جہنم میں اس کا ٹھکانہ ہوگا. وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوگا. آدمی جب جنت میں جائے گا تو اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا. اپنے اعمال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی رحمت کے ذریعے سے جنت میں بھیجے گا. تو جب آدمی اللہ کی رحمت سے ہی دور ہے تو وہ تو اس کا جنت میں جانے کا سوال ہی نہیں ہوتا, وہ تو جہنم میں ہی رہے گا. خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب, ان سے تو عذاب بھی تخفیف نہیں کیا جائے گا, عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا ان لوگوں سے, یعنی جو کفر پر مرے ہو. ولا ہم ینظرون, ورنہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ آخر میں اس رکوع کو آخر میں فرماتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ, کہ تمہارا معبود جو ہے الہ تمہارا کون ہے, ایک ہی الہ ہے. ایک مشرکین اس وقت بہت سارے معبودوں کو مانتے تھے, الہکم تمہارا صرف واحد ایک ہی معبود ہے, صرف ایک اللہ واحد. ہمارا واحد اللہ تعالیٰ کی یہ صفت, واحد اکیلا اللہ تعالیٰ واحد اکیلے ہیں اپنی ذات میں, اپنی صفات میں اور افعال میں. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اکیلے ہیں. ذات میں یعنی اس کا کوئی شریک نہیں, اس کا کوئی مثل نہیں, ان کا کوئی شریک نہیں, یعنی ان کے نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں, وہ اکیلے ہیں. یہ ذات میں, صفات میں بھی اللہ تعالیٰ صفات میں بھی یکتا اور اکیلے واحد ہے, اور افعال میں بھی واحد ہے. قرآن میں دوسری جگہ بہت سی جگہ الہکم الہ واحد, لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, اگر دنیا اور آسمان اور زمین میں بہت سارے معبود ہوتے, اگر فرضی طور پر مان لے کہ بہت سارے معبود, اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرمایا, تو البتہ پوری دنیا اور آسمان میں زمین میں فساد پھیل جاتا, فساد ہو جاتا. کیونکہ دو معبود کا ہونا یہ عقلاً بھی, کسی بھی ملک میں جاؤ پرائم منسٹر ایک ہوتا ہے, اسی طرح بادشاہ ایک ہوتا ہے, جہاں کہیں بھی دو بادشاہ ہو گئے, دو امیر آپ نے بنا لیے, تو کیا ہوگا, آپس میں لڑائی ہوگی. ایک چاہتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے, دوسرے کہنا ہمیں یہ کرنا, تو لڑائی ہوتی ہے. تو اسی طرح دو معبود ہو تو یہ عقلاً بھی ہم مان نہیں سکتے دو معبود, کیونکہ دو معبود ہے تو ایک تو یہ صورت ہوگی کہ چلو ایک نے کہا کہ ہم تیری بات مانیں گے, آج میں جو کروں گا مجھے بارش چاہیے, تو ایک معبود نے کہا کہ آج بارش ہوگی, تو دوسرے نے کہا کہ کل میری باری ہے, میں جو چاہوں گا وہ کروں گا. تو اس سے تو عاجز ہو گیا نا. اللہ عاجز نہیں ہے, لا یعجزہ شیء, کوئی بھی چیز اللہ کو عاجز نہیں کر سکتی. جبکہ دو معبود ہو اور ایک معبود نے اپنی مشیت کے مطابق نہیں کیا, دوسرے کی مشیت کے مطابق یعنی اپنے آپ کو دبا دیا اپنی مشیت کو, تو وہ تو قادر نہیں ہے. تو یہ کیسا معبود ہے؟ معبود تو ہر اللہ تو یعنی ہر چیز پر قادر ہے, اس لیے یہ معبود ہو ہی نہیں سکتے. اگر کہے کہ چلو کیسے فساد ہو سکتا ہے, یہ اے سی ایس اور دہریہ قسم کے سوالات کے آپس میں صلح کر کے ایک دن یہ معبود ہوگا ایک دن اس کا فیصلہ, یہ تو عجز ثابت ہوتا ہے. یہ عاجز ہے معبود, یہ کیسا معبود ہے جبکہ ایک نے کہا کہ ہم تیری مانیں گے ایک معبود کی, دوسرے دن دوسرے کی مانیں گے. اس لیے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ ذات میں بھی اکیلے, صفات میں بھی, تمام جو صفات ہے, صفات کی بھی مختلف قسمیں ہیں. صفات دو قسم کی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی جو بعض صفات ہے جو اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے, بعض صفات جو ہے وہ مخلوق کے ساتھ بھی خاص ہے. تو تمام صفات میں اللہ تعالیٰ اکیلے ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی بعض صفات جو ہے, جو خالق ہے, اللہ خالق ہے, وہ مخلوق میں نہیں ہے, اللہ ہی خالق ہے. اللہ باری المصور, یہ صفات جو بعض اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی خاص ہے. اللہ تعالیٰ عادل العدل انصاف قدیر ہے, ہر چیز پر قدرت رکھنا ہے, یہ صفت صرف اللہ کے ساتھ. بعض صفات جو اللہ کے ساتھ بھی ہے مخلوق کے ساتھ بھی ہے, جیسے کہ اللہ کی صفت سمیع ہے, سننا, یہ صفت اللہ پر اللہ کے ساتھ بھی ہے, ہمارے ساتھ بھی سمیع ہے. اللہ کا سمیع سننا ہم سے سننے سے الگ ہے. اللہ تعالیٰ بصیر ہے دیکھنے والا, ہم بھی سے بعض صفات مخلوق کے ساتھ. تو یہ تمام صفات میں اللہ تعالیٰ اکیلے ہے, اور اللہ تعالیٰ افعال میں بھی اکیلے ہے. لا الہ الا ہو, کوئی معبود ہی نہیں مگر وہی ذات اللہ جو کہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. رحمان کی صفت یعنی ایک صفت بہت بڑا زیادہ مہربان رحم کرنے والا. اوپر جو آیا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے, اللہ تعالیٰ لوگوں کو یعنی کافروں کو جہنم میں ڈالے گا, نہ ان کی طرف دیکھے گا نہ ان پر عذاب کی تخفیف کرے گا, تو یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اتنے سخت کیسے اللہ تعالیٰ, کہ نہ اللہ تعالیٰ ان پر خفیف کرے گا عذاب کو, اللہ تعالیٰ نہ ان کی طرف دیکھے گا, ہمیشہ ان کو لعنت میں دیکھے. لیکن اللہ تعالیٰ اسی کو فرمایا, اللہ تعالیٰ تو رحمان اس کی صفت ہے. اللہ کی رحمت, اللہ کی رحمت غضب سے بہت زیادہ وسیع ہے. رحمت وسیعت کلش, اللہ کی رحمت غضب, اللہ کے غضب, اللہ کی رحمت کی جو صفت ہے غضب کی صفت سے بہت زیادہ وسیع ہے. اصل رحمان اور رحیم بہت انتہا مہربان رحم کرنے والا. اس لیے وہ بھی دوسرے وہ سوالات آتے ہیں وہ ایسی اس دہریا کہ اگر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مہربان ہے رحم ہے تو یہاں یہ دنیا میں, یہ خاص طور پر آج کل بھی کسی نے مجھے کبھی پوچھا تھا کہ یہ پالستان میں اتنے زیادہ بیبیز کو قتل کر دیا, اتنے زیادہ قتل ہوئے, ارے تو پوری دنیا جب سے شروع ہوئی وہ تو آتا ہی رہے, وہ تھا معاملہ ہوتا ہی رہے, لیکن کیونکہ ہمارے سامنے ہے تو کیا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ وہ یہ ایسا ہونے کیوں نہیں دیتا, ایسا ہونے کیوں دیتا ہے, یہ ہوتا ایسا کیوں ہوتا ہے, اللہ روک لیتا ہے, اللہ قادر بھی ہے رحم کرنے والا ہے. نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ نہیں, رحمان اور رحیم کی صفت اللہ کے ساتھ خاص ہے, لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے. ہم صرف رحمان اور رحیم کو دیکھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک صفت حکیم ہے, اللہ تعالیٰ حکمت والے. اللہ ہمیں حکمت وہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے رحمان کی صفت. اللہ سب سے زیادہ مہربان رحمان, مسلمان پر بھی کافروں پر بھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ جو کافروں کو یہ صحت تندرستی یہ سب اللہ کی مہربانی سے ان کو مل رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ کافروں پر بھی, مسلموں پر بھی, جانوروں پر بھی اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے. یہ جو ہوتا ہے جو شر اور ایول کہتے ہیں, برائیاں جو ہوتی ہیں, وہ برائی ہماری اعتبار سے ہمیں اس کی حکمت معلوم نہیں ہے. ماں باپ اپنے بیٹے کو کبھی تکلیف سے گزارتا ہے, باپ سب سے زیادہ اپنے بیٹے پر رحم کرنے والا ہوتا ہے, پھر بھی کبھی سزا کے طور پر گھر سے نکال دیتا ہے. اس پر وہ قادر ہے کہ وہ بیٹے کو گھر میں بلا لے, قدرت بھی ہے, رحم بھی زیادہ باپ پر ہی ہے, لیکن پھر بھی نکالتا ہے. کیوں؟ اس کی حکمت ہے کہ بچہ بدتمیز ہو گیا, بچہ سویٹ مانگتا ہے کہ چاکلیٹ چاہیے, ماں باپ کیا کہتے ہیں نہیں, سب بچے کو کہتے ہیں آپ کو کسی کو نہیں دے گا, سب بچے یہ کہنے لگ جائے کہ میرے ماں باپ تو بہت ظالم ہے, ہمیں سویٹ ہی نہیں دیتے, چاکلیٹ نہیں دیتے. کیسے وہ نہیں مہربان, سب سے زیادہ ماں باپ ہی اپنے بیٹوں پر مہربان ہوں گے, پھر بھی بعض سزا اور بعض تکلیف سے گزارتے ہیں, کیونکہ یہ حکمت یہ دیکھنے کے اعتبار سے نا کہ بچہ کس نظر سے دیکھتا ہے کہ میرے بابا تو دیکھو نے مجھے محروم کر دیا, کھانے نہیں دیتا, جو مجھے ضرورت ہے وہ نہیں دیتا. وہ بچہ کہتا کہ باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا, لیکن باپ اپنی نظر سے حکمت کی وجہ سے کہ اسی سے آدمی کی اصلاح ہوگی, اسی سے آدمی کی تربیت, میرے بچے کی تربیت یہ میرے بچے کے فائدے کے لیے ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ ہاگر سے پوری دنیا اللہ تعالیٰ کی حکمت کو نہ سمجھنے پائے, یہ ہماری دیکھنے کے اعتبار سے. وہ بہت اچھی مثال کہ کسی نے باہر کہا, ایک آدمی آیا کہا کہ ایک آدمی ہے وہ لوگوں کو انجیکشن لگا رہے, سب بچے کو مار رہا ہے. دوسرے آدمی نے کہا نہیں بھائی وہ تو لوگوں کو ویکسینیشن دے رہا ہے, وہ مدد کر رہا ہے. تو ایک آدمی نے غلط دیکھا, دوسرے آدمی نے غلط دیکھا, ایک آدمی نے حکمت سمجھی کہ یہ ڈاکٹر کیا, ایک آدمی نے اس کی حکمت نہیں سمجھی. ہم دنیا کی تکلیف کو برداشت کرتے ہیں. آدمی شوگر کا مریض ہوتا ہے تو اس کو ٹیکے لینے پڑتے ہیں, وہ بیماری وہ انجیکشن لینا پڑتا ہے. تو وہ تھوڑی تکلیف برداشت کرتا ہے دنیا ہی کے مفاد کے لیے. تو ظاہر ہے یہ جو تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہے یہ آخرت کے لیے ہم برداشت کر رہے ہیں, جو حکمت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. تو یہ تکلیفوں کا آنا, تکلیفوں کا برداشت کرنا, یہی تو امتحان ہے, ورنہ امتحان کہاں ہے, آزمائش کہاں ہے؟ دنیا امتحان کی جگہ ہے. اگر سب اللہ تعالیٰ یہ تکلیفوں کو, پریشانیوں کو, بیماریوں کو دور کر لے تو پھر وہ امتحان کہاں ہے, آزمائش کہاں ہے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے, اللہ تعالیٰ قدیر بھی ہے, قادر بھی ہے کہ تمام برائیاں, تمام مصیبتیں دور کرنے پر قادر ہے, پھر بھی ایک نہیں کرتے کیوں, یا اللہ کی حکمت سے دیری کیوں ہوتی ہے؟ اللہ کی ایک صفت حکیم بھی ہے, ہمیں حکیم بھی ماننا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم بھی ہے, حکیم بھی ہے, عدل بھی ہے, انصاف کرنے والے بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ انصاف بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ حکمت کی وجہ سے جن کا وہ شہید ہو گئے ان کو اللہ تعالیٰ بدلہ بھی دیں گے, انصاف کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ بھی دیں گے. جو ظالم ہے, ظالم کو اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا آخرت میں, اس دنیا میں بھی. اور جو انتقال یا بیماری یا مصیبتیں, یہ مسلمان کے دوسرے لوگ, ہم جیسوں کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا موقع ہے, اللہ سے دعا کرنے. یہ تمام حکمتیں ہمیں, یہ تو تھوڑی جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے, اس سے زیادہ کون سی بہت ساری حکمتیں ہوں گی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اسی پر ختم کیا, لا الہ الا ہو, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی معبود نہیں مگر اللہ, وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بتائی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمان اور رحیم ہونے کی اور اللہ کی ایک ہونے کی نشانیاں کیا ہے. تو اس کو انشاءاللہ اگلی مرتبہ اگلے درس میں کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی, سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. سبحان اللہ بحمدی, سبحانك اللهم وبحمدك, ونشهد ان لا اله الا انت, نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله.